بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو اسے نہیں معلوم تھا۔ بے شک انسان سرکشی کرتا ہے کہ اپنے کو بے نیاز خیال کرتا ہے، بے شک آپ کے رب کی طرف واپسی ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے بندے خدا کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دے تو روکنا کیسا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اس کافر نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
سامعین ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ علق کی 1 سے لے کر 14 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے کریم منصوری۔ سامعین ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں، دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ اور انٹرویو شامل رہے گا۔ پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے۔ پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آپ سامعین سن سکیں گے ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے ہمارا سلسلے وار خصوصی پروگرام ذبح عظیم۔ پھر اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام پیش کیا جائے گا آئینۂ صحافت، اور پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچیں گی۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ جی ہاں سامعین پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور چند ہی لمحات بعد آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ اس سے پہلے ہم اپنے سامعین کی خدمت میں یہ عرض کرتے چلیں کہ ہماری نشریات آپ انٹرنیٹ کے ذریعے سے بھی سماعت فرما سکتے ہیں۔ لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کریں، جس کا پتہ ہم نے عرض کیا، دوبارہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہیں گے، urdu.sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائف آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ کی بنیاد پر بھی ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے منتخب پروگرام سائٹ پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ عالمی خبروں کا وقت ہوا چلا ہے، اور اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورائے اسلامی میں 13ویں کابینہ کے وزراء کی صلاحیتوں کے جائزے کا سلسلہ آج بھی جاری رہا۔ ہندوستان میں مقیم افغان مہاجرین نے دارالحکومت دہلی میں اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ انہیں باقاعدہ مہاجرین کا درجہ دے۔ ہزاروں افغان شہری کابل میں ایران سمیت بعض غیر ملکی سفارت خانوں کے باہر جمع ہیں اور ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں۔ اور عراق میں دہشت گرد امریکی فوجیوں کے 2 قافلوں کو حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ بعض اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورائے اسلامی میں 13ویں کابینہ کے وزراء کی صلاحیتوں کے جائزے کا سلسلہ آج 4th دن بھی جاری رہا۔ صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کی کابینہ کے وزراء کی صلاحیتوں اور ان کے پروگراموں کا جائزہ لینے کے لیے پارلیمنٹ کا 4th اجلاس آج بھی اسپیکر ڈاکٹر محمد باقر قالیباف کی صدارت میں شروع ہوا، جس کے بعد ممبران پارلیمنٹ نے مجوزہ وزیروں کی صلاحیتوں کے جائزے کی کارروائی شروع کی۔ ایران کے ممبران پارلیمنٹ نے آج کے اجلاس میں وزارت صنعت و معدن و تجارت کے لیے مجوزہ وزیر کی صلاحیتوں اور پروگراموں کا جائزہ لیا۔ آج کے اجلاس میں وزارت صنعت و معدن و تجارت کے مجوزہ وزیر کے ساتھ ہی وزارت ثقافت و ہدایت کے مجوزہ وزیر کے پروگراموں پر بھی بحث ہوئی۔ پارلیمنٹ کے گزشتہ تین اجلاسوں میں صدر ڈاکٹر رئیسی کے مجوزہ 11 وزیروں کی صلاحیتوں اور پروگراموں کا جائزہ لیا گیا تھا۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں ایک مسلحانہ تصادم میں 3 عسکریت پسندوں کے مارے جانے کی خبر ہے۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے نے سرکاری ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ ضلع بارہ مولا کے علاقے سوپور میں منگل کو ایک مسلحانہ تصادم میں 3 عسکریت پسند مارے گئے۔ جموں کشمیر پولیس کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ سوپور میں مسلح علیحدگی پسندوں کی موجودگی کی اطلاع ملنے پر سیکورٹی دستوں نے علاقے کو محاصرے میں لے کر تلاشی کا آپریشن شروع کیا۔ رپورٹ کے مطابق آپریشن کے دوران 2 طرفہ فائرنگ میں 3 عسکریت پسند مارے گئے۔ رپورٹ کے مطابق اس آپریشن میں جموں کشمیر پولیس، فوج اور CRPF کے جوانوں نے حصہ لیا۔ اس دوران جموں کشمیر پولیس کے IG وجے کمار نے بتایا ہے کہ رواں سال میں بقول ان کے کشمیری عوام اور مختلف سیکورٹی دستوں کے باہمی تعاون سے 100 سے زیادہ عسکریت پسند مارے جا چکے ہیں۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی کی قومی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے ریلوے اور قومی شاہراہوں کی نجکاری کی سخت مخالفت کی ہے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی UNI کے مطابق کانگریس پارٹی کی قومی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے ریلوے اور قومی شاہراہوں جیسے سرکاری اثاثوں میں نجی شعبے کی شراکت داری پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ عوام کی محنت سے بننے والی ملک کی کروڑوں کی مالیت کی یہ جائیدادیں حکومت اپنے دوستوں کے حوالے کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حکومت نے خود انحصاری کی بات کرتے ہوئے پوری حکومت کو ہی اپنے ارب پتی دوستوں پر منحصر کر دیا ہے۔ انہوں نے مودی حکومت پر الزام لگایا کہ یہ حکومت سارا کام انہی ارب پتی دوستوں کے لیے کرتی ہے اور سارے املاک انہی کے حوالے کر رہی ہے۔ پرینکا گاندھی نے کہا کہ آزادی کے بعد ملک نے جو دولت کمائی ہے اسے مودی حکومت دوستوں میں لٹا رہی ہے۔ پرینکا گاندھی نے یہ بیان ایسی حالت میں دیا ہے کہ ہندوستان کی مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے پیر کو ایک پروجیکٹ کی افتتاحی تقریب میں کہا تھا کہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سے متعلق کچھ اثاثوں میں آئندہ 4 سال میں پرائیویٹ سیکٹر کا حصہ دار بنا کر 6,00,000,000,000 روپے جمع کیے جائیں گے۔ ہندوستان میں مقیم افغان مہاجرین نے دارالحکومت دہلی میں آج دوسرے دن بھی احتجاجی مظاہرہ کر کے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ انہیں باقاعدہ مہاجرین کا درجہ دے۔ اس سلسلے میں تفصیلات بتا رہے ہیں دہلی سے ہمارے نمائندے شمشاد کاظمی۔
ہندوستان میں مقیم افغان پناہ گزینوں نے دہلی میں واقع اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے پناہ گزینان کے دفتر کے سامنے آج دوسرے دن بھی احتجاج کیا اور اپنے لیے پناہ گزینی کے ضروری دستاویزات جاری کرنے اور بیشتر تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ پناہ گزین افغان مظاہرین نے کہا کہ اس وقت دنیا کی نظریں افغانستان کی جانب ہیں جہاں طالبان کے قبضے کے بعد بدترین بحران رونما ہوا ہے۔ ہم اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے پناہ گزینوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ہمارے مطالبات پورے کرے تاکہ ہمیں تعلیم اور ملازمت کے علاوہ دوسری سہولتیں فراہم ہو سکیں۔ ہندوستان میں افغان پناہ گزینوں کے سربراہ ضیاء غنی نے کہا کہ ہندوستان میں بڑی تعداد میں ایسے افغان پناہ گزین ہیں جنہیں ریفیوجی اسٹیٹس نہیں ملا ہے۔
افغان ریفیوجی 15 سال سے زیادہ بھی یہاں رہتے ہیں، ان کے لیے کچھ سویدھا نہیں ہے، کچھ ہیلپ نہیں ہے، کچھ سپورٹ نہیں ہے یونیسیار طرف سے، صرف ایک رجسٹر کر کے چھوڑ دیں گے، اور یہ لوگ کیسے رہتے ہیں، کیسے اس کا زندگی گزرتے ہیں، اس کا ان کا کوئی پتہ نہیں تھا، ان کا اچھا سے ڈاکومنٹیشن نہیں ہے، ان کا پروپر لیگل اسٹے کا پیپر نہیں ہے، اور کوئی اس کا دھیان نہیں کرتے۔
افغان پناہ گزینوں نے کہا کہ طالبان سے ہماری جانوں کو خطرہ لاحق ہے، اس لیے بنیادی مسائل کے ساتھ ساتھ ہمیں تحفظ بھی فراہم کیا جائے۔
افغانستان بھی اب تو آپ حالت پتہ ہے، اب کوئی افغانستان بھی نہیں جا سکتا، اب نہ ہی یونیسیار کوئی مدد کر رہا ہے، نہ گھر کا کوئی وہ راشن کا کوئی مدد کر رہا ہے، نہ رہنے کا، بس یوں ہی ایسے ہی بیٹھ، کوئی فیوچر نہیں ہے، کیوں نہیں ایسے یہاں پہ بیٹھے ہوئے، بس کیوں سیف ہے۔
افغان پناہ گزینوں کا کہنا ہے کہ ہمارے بچے تعلیم اور ملازمت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ضروری دستاویزات کے فقدان کے سبب ہم حتیٰ موبائل فون کے سم کارڈ بھی نہیں خرید سکتے۔
اپنے فیوچر کے لیے آئے ہیں، جیسے میں نے اپنے 12th پاس کیا اور کالج کے لیے جوائن کرا، لیکن میرا ایڈمیشن نہیں ہوگا کیونکہ میرے پاس ابھی ویزا نہیں ہے، اس کے لیے مجھے اسٹرگل کرنی پڑے گی۔
افغان پناہ گزینوں نے حکومت ہندوستان کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے یہاں رہنے کی اجازت دی ہے، لیکن مزید سہولتوں کے لیے ریفیوجی کارڈ یا مائیگریشن لیٹر ہونا ضروری ہے، جسے فراہم کرنے میں یو این ایچ سی آر لیت و لال سے کام لے رہا ہے۔ افغان مظاہرین میں مردوں اور عورتوں کے علاوہ بچے بھی شامل تھے، جو ہمیں انصاف دو کے نعرے لگا رہے تھے۔
افغان پناہ گزینوں نے لگاتار دوسرے دن بھی زبردست احتجاج کیا اور کہا کہ جب تک اقوام متحدہ کے دفتر برائے پناہ گزینان سے ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے، وہ اپنے دھرنے بدستور جاری رکھیں گے۔ شمشاد کاظمی، دہلی۔
یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان نے اعلان کیا ہے کہ طالبان کے زیر اقتدار افغانستان کو چابہار بندرگاہ پروجیکٹ میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ ہندوستان، ایران اور ازبکستان شمال جنوب بین الاقوامی کوریڈور منصوبے میں درپیش مسائل کا جائزہ لینے کے لیے رواں سال میں ملاقات کرنے والے ہیں۔ ہندوستانی وزارت خارجہ کے ایک عہدیدار نے اعلان کیا ہے کہ اگرچہ یہ پروجیکٹ بدستور ہندوستان کی ترجیحات میں ہے، لیکن چابہار بندرگاہ کے پروجیکٹ کے بارے میں ہونے والے مذاکرات میں افغانستان کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ گزشتہ مہینے ہندوستان نے ایران، افغانستان اور ازبکستان پر مشتمل 4 فریقی ورکنگ گروپ تشکیل دینے کی تجویز پیش کی تھی، تاکہ چابہار بندرگاہ سے مشترکہ طور پر استفادے کے لیے گفتگو کی جائے۔ افغانستان مذاکرات کا اہم جز تھا، کیونکہ ہندوستان اور ایران کی جانب سے چند جانبہ تجارتی راستہ قائم کرنے کا مقصد پاکستان سے وابستگی کے بغیر افغانستان کو آزاد تجارتی راستہ فراہم کرنا تھا، اور اب اس پروجیکٹ میں افغانستان کی عدم موجودگی کے باعث چابہار سے افغانستان کے لیے سامان بھیجنے کا سلسلہ رک جائے گا۔ چابہار بندرگاہ اپنی اسٹریٹجک پوزیشن اور افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، قرقزستان اور قزاقستان جیسے خشکی میں گھرے ہوئے ممالک تک پہنچنے کا نزدیک ترین راستہ ہونے کے سبب خاص اہمیت کی حامل ہے۔ ہزاروں افغانستان شہری کابل میں ایران سمیت بعض غیر ملکی سفارت خانوں کے باہر جمع ہیں اور ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں۔ خبر رساں ایجنسی ایران پریس کے مطابق افغانستان کے عوام طالبان اور ملک کے مستقبل سے خوف زدہ ہو کر روزانہ کابل میں ایرانی سفارت خانے کے ویزا سیکشن سے رجوع کر رہے ہیں۔ یہی صورتحال کابل میں دیگر سفارت خانوں کے باہر بھی دیکھی جا رہی ہے۔ افغان عوام ایسے وقت میں غیر ملکی سفارت خانوں سے رجوع کر رہے ہیں کہ ان کی جانب سے فی الحال ویزا سروس معطل کر دی گئی ہے۔ بہت سے افغان شہری طالبان سے خوف زدہ ہیں اور کابل نیز دیگر صوبوں پر ان کے تسلط کے بعد سے ترک وطن کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں جب کابل سے تمام بین الاقوامی پروازیں تا حکم ثانی بند پڑی ہیں، ہزاروں افراد حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور اس کے اطراف میں جمع ہیں۔ اطلاعات کے مطابق لوگوں کے حد سے زیادہ اجدہام سرکاری خبر رساں ایجنسی اطلاعات کے مطابق کابل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے آنے اور جانے والی تمام پروازیں تا اطلاع ثانی بند کر دی گئی ہیں۔ سابق افغان صدر اشرف غنی کے ملک سے بھاگ جانے اور کابل سمیت ملک کے بیشتر صوبوں پر طالبان کے تسلط کے بعد ہزاروں افراد اپنی جان کے خوف سے کابل ایئرپورٹ پہنچ گئے تھے کہ شاید کسی طور سے ملک سے باہر جا سکیں۔ اب تک دسیوں افراد ایئرپورٹ پر امریکی فوجیوں کی فائرنگ اور بھگدڑ مچنے سے ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں۔ کابل ایئرپورٹ پر پیش آنے والے سانحات کی کئی ایک دلخراش ویڈیو اور تصاویر بھی منظر عام پر آ چکی ہیں۔ اس دوران اطلاعات ہیں کہ شمالی افغانستان کے صوبے بغلان کے بعض علاقوں میں طالبان اور مخالفین کے درمیان جھڑپیں بدستور جاری ہیں۔ بغلان صوبائی کونسل کے ایک رکن نے کہا ہے کہ پلخمری کے قریب بنو اور اندراب کے علاقوں میں طالبان کے خلاف لڑائی جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ جھڑپیں اس وقت شروع ہوئیں جب طالبان نے مذکورہ دونوں شہروں میں انتقامی کارروائی کرتے ہوئے لوگوں کے گھروں میں زبردستی گھسنا شروع کیا اور مخالف فورس کے بعض لوگوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، جسے ناکام بنا دیا گیا۔ دریاسنا افغانستان کے قومی ہیرو احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود نے کہا ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں وہ مزاحمت کے لیے آمادہ ہیں۔ طالبان کی جانب سے پنجشیر کی جانب پیش قدمی اور شہر کے دروازے تک پہنچ جانے کے اعلان کے باوجود احمد مسعود نے کہا ہے کہ وہ کسی صورت بھی ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ احمد شاہ مسعود کے بیٹے نے یہ بات زور دے کر کہی کہ افغانستان کے مسئلے کا واحد حل مذاکرات ہیں، لیکن وہ طالبان کے ساتھ جنگ کے لیے بھی تیار ہیں۔ دوسری جانب طالبان بھی پنشیر کا محاصرہ جاری رکھنے اور جنگ کے لیے اپنی تیاری کا اعلان کر رہے ہیں۔ وادی پنشیر افغانستان کا وہ واحد صوبہ ہے جو اب تک طالبان کے قبضے میں نہیں آ سکا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر نے کابل ایئرپورٹ سے غیر ملکی شہریوں کے اخراج کے عمل کو نہایت پیچیدہ اور خطرناک قرار دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سالیوان نے اس بات کا دعویٰ کرتے ہوئے کہ افغانستان میں القاعدہ کے مضبوط ہونے کا امکان پھر پیدا ہو گیا ہے، کہا ہے کہ ہم ہر طرح کی کارروائی کے لیے تیار ہیں جو ممکن ہے داعش، القاعدہ یا کسی دوسرے دہشت گرد گروہ کی طرف سے افغانستان میں انجام پائے۔ اس امریکی عہدیدار نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ افغانستان سے باہر نکلنے کا عمل نہایت پیچیدہ، خطرناک اور کافی چیلنجوں سے بھرا ہوا ہے، کہا کہ ہم ایئرپورٹ کے اندر اپنی تمام کارروائیوں اور انخلا سے متعلق تمام پہلوؤں کے بارے میں طالبان سے مشورہ کرتے ہیں۔ جیک سالیوان نے افغانستان سے باہر نکلنے کے لیے مقررہ وقت کو ناکافی بتاتے ہوئے کہا کہ ہمارا اب بھی یہ خیال ہے کہ انخلا کے عمل میں ہر روز پیش رفت ہو رہی ہے اور ہمیں یقین ہے کہ 31 اگست تک یہ کام مکمل ہو جائے گا۔ روس کے نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ماسکو اجتماعی سیکورٹی معاہدے کے رکن اور افغانستان کے پڑوسی ممالک کو فوجی ساز و سامان دینے کے لیے تیار ہے۔ تاس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق روس کے نائب وزیر اعظم یوری بوریسوف نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان کے حالات کے پیش نظر ماسکو اجتماعی سیکورٹی معاہدے کے رکن اور افغانستان کے پڑوسی ممالک کو مناسب قیمت پر فوجی ساز و سامان دینے کے لیے تیار ہے۔ بوریسوف نے زور دے کر کہا کہ ہم جنوبی سرحدوں کی سیکورٹی بڑھانے کے لیے تمام کوششیں انجام دیں گے۔ ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرقزستان، روس، تاجکستان، افغانستان، سربیا، جمہوریہ آذربائیجان، جارجیا اور ازبکستان اجتماعی سیکورٹی معاہدے کے رکن ممالک ہیں۔ اجتماعی سیکورٹی کا معاہدہ وسطی ایشیا اور قفقاز کا دفاعی اور کثیر المقاصد معاہدہ ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنے ایک بیان میں ایٹمی مذاکرات کے بارے میں ایران کی نئی حکومت کے موقف کے بارے میں واشنگٹن کے موقف کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایٹمی معاہدے میں دو طرفہ واپسی ہمارے مفاد میں ہے۔ اس سلسلے میں ایک تفصیلی رپورٹ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین تقوی۔
ہمارے نمائندے کے مطابق امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے کہا کہ ہم پہلے بھی کئی بار صراحت کے ساتھ اعلان کر چکے ہیں کہ ایٹمی معاہدے میں ایران اور امریکہ دونوں کی واپسی ہمارے قومی مفاد میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی معاہدے میں ایران کی واپسی کی صورت میں اس کی ایٹمی سرگرمیوں کی سخت ترین عالمی نگرانی کا عمل پھر سے شروع کیا جا سکے گا۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایران میں ابھی نئی حکومت کی تشکیل کا عمل مکمل نہیں ہوا ہے، لیکن انہیں سفارتکاری اور ویانا مذاکرات کی جانب واپسی کے حوالے سے ٹھوس فیصلہ کرنا ہوگا۔ بائیڈن انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ وہ ویانا میں جاری مذاکرات کے ذریعے ایٹمی معاہدے میں واپسی کے لیے لازمی راستہ ہموار کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ امریکی حکام اگرچہ بارہا زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کے ناکام ہو جانے کا اعتراف کر چکے ہیں، لیکن تاحال ایٹمی معاہدے میں واپسی کے لیے ضروری اقدامات کی انجام دہی سے بھی گریزاں ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے متعلقہ عہدیدار ویانا میں نئے دور کے مذاکرات کے آغاز میں کئی بار تہران کے اس موقف کا صراحت کے ساتھ اعلان کر چکے ہیں کہ تمام امریکی پابندیوں کے عملی طور پر ختم ہو جانے کے بعد ہی تہران ایٹمی معاہدے پر دوبارہ عمل درآمد شروع کرے گا۔ بین الاقوامی امور میں ایرانی اسپیکر کے معاون خصوصی اور صدر ایران سید ابراہیم رئیسی کے نامزد کردہ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے تہران کا دورہ کرنے والے جاپانی وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات میں یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ ایران تعمیری مذاکرات اور عملی اقدامات کی صورت میں ایٹمی معاہدے میں واپسی کے لیے تیار ہے۔ قابل ذکر ہے کہ امریکہ نے سن 2018 میں ایٹمی معاہدے سے یک طرفہ علیحدگی اختیار کر لی تھی اور ایران کے خلاف وہ تمام پابندیاں دوبارہ عائد کر دی تھیں جنہیں اقوام متحدہ کی قرارداد 2231 کے تحت ہٹا لیا گیا تھا۔ ایران نے ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی علیحدگی کو ایک سال پورا ہونے کے بعد 8 مئی 2019 کو ایٹمی معاہدے سے مرحلہ وار پیچھے ہٹنے کا عمل شروع کیا تھا، جس کا مقصد ایران کی ذمہ داریوں اور حقوق کے درمیان توازن برقرار کرنا تھا۔ ایٹمی معاہدے کی شق نمبر 26 اور 36 میں ایران کو اس بات کا حق دیا گیا ہے کہ معاہدے کے کسی بھی رکن یا ارکان کی جانب سے وعدہ خلافی کی صورت میں تہران بھی اس معاہدے پر جزوی یا مکمل عمل درآمد روک سکتا ہے۔
شکریہ جناب حسین تقوی۔ مزید خبریں۔ صہیونی فوجیوں نے ایک فلسطینی نوجوان کو گولی مار کر شہید کر دیا ہے۔ سما نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجیوں نے مشرقی نابلس کے بلاتا کیمپ پر ایک فلسطینی نوجوان کے گھر پر حملہ کر کے سارا ساز و سامان تباہ کر دیا اور اسے بھی گرفتار کر لیا۔ اس نوجوان کی گرفتاری کے بعد فلسطینیوں اور صہیونی فوجیوں کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ صہیونی فوجیوں نے جھڑپ کے دوران براہ راست فلسطینی نوجوان کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ عراق میں دہشت گرد امریکی فوجیوں کے دو قافلوں کو حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ صابرین نیوز کی رپورٹ کے مطابق المسنہ اور ذیقار صوبوں میں دہشت گرد امریکی فوج کے دو قافلوں پر حملہ کیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق پہلے قافلے کو الناصریہ میں اور دوسرے قافلے کو السماوہ شہر میں حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ پہلے حملے کی ذمہ داری قاسم الجبارین نامی استقامتی گروپ نے قبول کی ہے۔ عراقی ذرائع نے گزشتہ دنوں بھی اس ملک کے مختلف علاقوں میں کئی امریکی قافلوں پر حملے کی خبر دی تھی۔ اصفہان میں جاری انٹرنیشنل ملٹری گیمز کے پہلے دن ایران آرمی کی ٹیم نے پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ سیکنڈ بریگیڈیئر محسن آذر افروز نے بتایا کہ انٹرنیشنل ملٹری گیمز کے پہلے دن ہماری بری فوج نے آرٹلری کے مقابلوں میں سب سے زیادہ پوائنٹ حاصل کیے اور ازبیکستان، روس اور ویتنام کی ٹیموں کو شکست دے کر پہلے نمبر پر رہی۔ انہوں نے ایران کی بری فوج کی پریکٹس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہماری ٹیم بہترین فنی اور ماہرانہ صلاحیتوں سے بہرا مند ہے اور آج کے مقابلے سے ثابت ہو گیا ہے کہ ہماری ٹیم فنی لحاظ سے بھی اپنے حریفوں سے بالا تر ہے۔ ٹوکیو پیرالمپک کھیلوں کی افتتاحی تقریب میں ایرانی کھلاڑیوں کا 63 رکنی دستہ شرکت کرے گا۔ ایران کے پیرالمپک قافلے کے منتظمین کا کہنا ہے کہ ٹوکیو پیرالمپک کے افتتاحی کی افتتاحی پریڈ میں ایرانی دستے کی شرکت کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ منتظمین کے مطابق ایرانی کھلاڑیوں کا 63 رکنی دستہ کورونا پروٹوکول کی مکمل پابندی کے ساتھ پیرالمپک کی افتتاحی پریڈ میں شریک ہوگا۔ ٹوکیو پیرالمپک میں دنیا کے 162 ملکوں کے 4,400 کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ دوسرے جمائیکا ٹیسٹ کے چوتھے دن کے اختتام پر ویسٹ انڈیز نے اپنی دوسری اننگز میں ایک وکٹ کے نقصان پر 49 رن بنا لیے ہیں۔ جمائیکا میں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان سیزن کے دوسرے ٹیسٹ میچ کا چوتھا دن ایسی حالت میں اپنے اختتام کو پہنچا کہ ویسٹ انڈیز نے ایک وکٹ کے نقصان پر 49 رن بنا لیے ہیں۔ واضح رہے کہ دوسرے جمائیکا ٹیسٹ میچ کی پہلی اننگز میں ویسٹ انڈیز کی پوری ٹیم 150 رن پر آؤٹ ہو گئی تھی، جبکہ پاکستان نے 9 وکٹ کے نقصان پر 302 رن بنا کر اننگز ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، افغانستان کے حوالے سے بھی خبریں آپ نے ملاحظہ کیں۔ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کے مسئلے کو لے کر طالبان نے انتباہ دیا ہے کہ 31 اگست تک امریکی افواج افغانستان سے نکل جائے، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو امریکہ کو سخت جواب دیا جائے گا۔ اس تناظر میں گفتگو کرتے ہوئے ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی ٹیلی فون کے ذریعے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، افغانستان میں امریکی فوجی انخلا کے عنوان سے ایک کریٹیکل پوزیشن آ گئی ہے۔ اس وقت امریکہ پہ دو تین طرف سے دباؤ ہے۔ بعض یورپی ممالک بالخصوص انگلینڈ کی طرف سے یہ دباؤ ہے کہ جو ہی امریکی فورسز افغانستان سے نکلیں گی، برطانیہ بھی اپنا تمام وہاں پہ جو انخلا یا دوسرے امور چل رہے ہیں ان کو وہاں پہ روک دے گا۔ اسی طرح امریکہ پہ بعض یورپی ممالک کا یہ بھی دباؤ ہے کہ افغانستان کو اس صورتحال میں چھوڑ کے نہیں آنا چاہیے، اور جب تک وہاں پہ ایک مناسب حکومت نہیں بن جاتی اور خواتین کے حقوق، بچوں کے حقوق اور دوسرے سماجی حقوق بحال نہیں ہو جاتے، اس وقت تک امریکہ کو اپنا انخلا مکمل نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور وجہ یہ ہے کہ جو بائیڈن کی جو تقاریر اس وقت منظر عام پہ آ رہی ہیں، ان کے اندر بھی شکست کی ایسی علامات ہیں جس سے یورپ کے اندر بھی اور تمام امریکی اتحادیوں کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ امریکہ اب کسی کا ساتھی نہیں ہے، اور امریکہ مشکل کے وقت اپنے اتحادیوں کو بھی چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ تیسری طرف اگر دیکھیں تو ایک عالمی سطح پہ بھی امریکہ پہ یہ دباؤ بہرحال موجود ہے کہ امریکہ نے بغیر منصوبہ بندی کے افغانستان میں، اس سے پہلے کہ وہاں پہ کوئی حکومت تشکیل پاتی، اس سے پہلے کہ وہاں پہ کوئی باقاعدہ ایک سماجی، سیاسی، اقتصادی سٹرکچر واضح ہو کے سامنے آتا، اس کو انخلا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو ایک طرف تو یہ امریکہ پہ دباؤ ہے کہ اسے انخلا مکمل نہیں کرنا چاہیے اور کچھ اور عرصہ رہنا چاہیے، دوسری طرف طالبان اور طالبان کے جو اتحادی ہیں وہ پورا دباؤ بڑھا رہے ہیں کہ ایک دن بھی اگر امریکہ نے 31 اگست کے بعد انخلا کو تاخیر میں ڈالا یا اس میں کسی طرح کے کوئی ایسے اقدامات کیے کہ جس سے یہ تاثر ملے کہ امریکہ بھی کچھ عرصہ اور رہنا چاہتا ہے، تو اس پہ ری ایکشن آ سکتا ہے۔ طالبان کے ترجمان نعیم نے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ سہیل شاہین نے بھی جس لب و لہجے میں امریکہ سے بات کی ہے اور جس انداز سے انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ نے انخلا میں تاخیر کی تو اس کا سخت رد عمل آ سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے اس کو ایک ریڈ لائن کے طور پہ کہا ہے کہ یہ ہماری ایک ریڈ لائن ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ اب جب ریڈ لائن کی بات کی جا رہی ہے تو اس سے یقیناً طالبان ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں امریکہ کو کہ اب آپ شکست خوردہ ہیں اور ہم فاتح ہیں، لہذا ہم آپ کے اس اعلان کو یا اس اقدام کو یا دوسرے لفظوں میں اس سازش کو قبول نہیں کریں گے، چونکہ طالبان کے اندر بھی اور طالبان کے اتحادیوں کے لیے بھی ایک عدم اعتماد اور امریکہ سے دوری یا دوسرے لفظوں میں امریکہ کے جو بیانات ہیں ان پر شک اور ایک ایسی کیفیت طاری ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ان پہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہے. اب بھی شکوک و شبہات اور تشویشیں اور خدشات طالبان کے اندر موجود ہیں کہ اگر امریکہ نے اپنے اس سٹے میں اضافہ کر دیا اور امریکہ اگر مزید یہاں پہ رہنے کے لیے کوئی بہانے تلاش کرتا ہے تو وہ پورا پلان جو طالبان اس وقت بنا رہے ہیں اس منصوبے کے راستے میں ایک رکاوٹ بن سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ طالبان نے کہا کہ ہم نئی حکومت کا بھی اعلان نہیں کریں گے اور اپنے نئے اقدامات کا بھی اس وقت تک اعلان نہیں کریں گے کہ جب تک امریکہ مکمل طور پہ یعنی 31 اگست تک اپنا انخلاء مکمل نہیں کر لیتا. اب دیکھنا یہ ہے کہ دونوں طرف سے بد اعتمادی کی فضا ہے، امریکہ پہ بہت زیادہ ارد گرد کے دباؤ ہیں، اس وجہ سے بھی امریکہ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے، اور اس طرف سے طالبان پہ بھی شدید دباؤ ہے، داخلی بھی اور اس کے اپنے اتحادیوں کا بھی، کہ تب جب تک امریکہ کا انخلاء مکمل نہیں ہوگا وہاں پہ کوئی مناسب نیا سیاسی سٹرکچر کھڑا کرنا مشکل ہوگا، چونکہ اب ہلکی پھلکی مزاحمتوں کی خبریں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں احمد شاہ مسعود کے فرزند کی طرف سے یا امراللہ صالح کی طرف سے. تو اس صورتحال میں یقیناً ایک نئی صورتحال درپیش ہے، لیکن محسوس ایسے ہوتا ہے کہ امریکہ جتنا دباؤ میں ہے اور طالبان جس انداز سے مسلسل پیش قدمی کر رہے ہیں اور جس مضبوطی سے انہوں نے افغانستان پہ تسلط کا سلسلہ شروع کیا ہے، امریکہ کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ وہ اب مزید وہاں پہ ٹھہر سکے. البتہ جو اس وقت امریکہ کے وہ علائی کہہ لیں یا وہ ملازمین کے جنہوں نے 20 سال امریکہ کی خدمت کی ہے وہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکے ہیں، اور اس وقت ایئرپورٹ کابل پہ جو صورتحال ہے نامنی کی اور جس انداز سے وہاں پہ ان کے انخلاء یا ان کو کسی دوسرے ملک میں منتقل کرنے کے عنوان سے مشکلات ہیں، اس نے عالمی سطح پہ خود امریکہ کو بھی ایک بڑی بدنامی سے دوچار کر دیا ہے، اور ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ امریکہ صرف دوسروں کو استعمال کرتا ہے، جہاں پہ اس کے اپنے مفادات خطرے میں پڑ جاتے ہیں وہاں سے وہ فوراً بھاگ جاتا ہے. اور یہ ایک پیغام ہے ان ممالک کے لیے، ان جماعتوں کے لیے، ان افراد کے لیے، ان گروہوں کے لیے کہ جو امریکہ کا سہارا لے کر امریکہ کے بل بوتے پہ اقدامات کرتے ہیں اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ مشکل کے وقت انہیں امریکہ بچا لے گا، تو افغانستان کی صورت حال سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ امریکہ کسی کا نہیں ہے، امریکہ کی دوستی اور دشمنی دونوں ہی ایک جیسی ہے، کیونکہ یہ وہ ہے کہ جو اپنے دوستوں کو مشکل کے وقت تنہا چھوڑ جاتا ہے. وہ تو عام عوام تو ایک طرف، وہ تو اپنے جو بڑے بڑے ٹاؤٹ تھے چاہے وہ ایران کا شاہ ہو یا حسنی مبارک ہو یا بن علی ہو یا اسی طرح کے دوسرے حکمران ہیں کہ جو ہمیشہ امریکہ کے اشاروں پہ ناچتے رہے ہیں، امریکہ کی ڈکٹیشن کو قبول کرتے رہے ہیں، جب ان پہ مشکل وقت آیا تو امریکہ ان کو تنہا چھوڑ کے اپنے مفادات کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے ایک ایسے راستے پہ چلا گیا کہ جو ان کی تباہی کا باعث بنا.
سامعین، اسی گفتگو کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
شہر مدینہ، شہر مدینہ، زینت عالم، دید کی پیاسی دنیا ساری. شہر مدینہ، شہر مدینہ.
زینت عالم دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ جاگ اٹھی تیری سوئی قسمت ہو گئی دور تیری ہر زحمت ہو گئی دور تیری ہر زحمت تجھ پہ ہوئی جب رحمت باری دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ زینت عالم دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ نام تھا تو نے یثرب پایا شہر نبی کا پھر کہلایا شہر نبی کا پھر کہلایا آئی محمد کی جو سواری دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ زینت عالم دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ تجھ کو ملی جو نبی کی نسبت بڑھ گئی تیری عزت و عظمت بڑھ گئی تیری عزت و عظمت تجھ پہ جان ہر ایک نے واری دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ زینت عالم دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ تیرا تقدس تیرا رتبہ رحمت عالم کا ہے صدقہ رحمت عالم کا ہے صدقہ تجھ پہ فدا ہے نوری ناری دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے سامعین آج کا پروگرام ماضی میں دو شہری ور 15 محرم الحرام اور 24 اگست کو ماضی میں رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے 15 محرم الحرام سن 353 ہجری قمری کو مشہور محدث اور دانشور ابن سکن کا انتقال ہوا۔ مورخین نے ابن سکن کی کثرت کے ساتھ حدیث اور روایت نقل کرنے کے سلسلے میں تعریف کی ہے، اور ان کو وہ پہلا محدث قرار دیا ہے جنہوں نے صحیح بخاری کو مصر میں رواج دیا۔ اس مسلمان دانشور کی کتاب الحروف فی الصحابہ کافی مشہور ہے۔ اس کتاب میں صحابہ کرام کے حالات زندگی بیان کیے گئے ہیں۔ چوبیس اگست سن 1600 کو ایسٹ انڈیا کمپنی کا پہلا جہاز ہندوستان کے شہر سورت پہنچا۔ یہ وہ کمپنی تھی جس نے آہستہ آہستہ ہندوستان کے مختلف علاقوں پر ناجائز تسلط قائم کر کے ہندوستان کو ایک برطانوی نو آبادی بنانے کی راہ ہموار کی۔ اس کمپنی کا قیام 22 ستمبر 1599 کو عمل میں آیا تھا، جب انگلستان کے 24 سرکردہ تاجروں نے لندن کے فاؤنڈرز ہال میں ایک ایسی کمپنی کے قیام کی تجویز پیش کی جس کے ذریعے ہندوستان سے تجارت کی جا سکے۔ اسی سال 31 دسمبر کو ملکہ برطانیہ نے اس کمپنی کو سرکاری اجازت دے دی۔ 1608 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے مغل بادشاہ جہانگیر سے سورت میں تجارتی کوٹھی قائم کرنے کی اجازت چاہی، اور یوں بر صغیر میں انگریزوں کے قدم جمنے کا آغاز ہوا۔ 1857 میں ہندوستانیوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے اس تسلط سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ایک بھرپور جنگ لڑی۔ اس جنگ میں انگریز کامیاب ہوئے، اور اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ ہندوستان براہ راست برطانیہ کے تسلط میں چلا گیا۔ چوبیس اگست سن 1908 عیسوی کو اردو کے معروف ادیب اور شاعر نسیم امروہوی پیدا ہوئے۔ نسیم امروہوی کا اصل نام سید قائم رضا تھا۔ انہوں نے 11 سال کی عمر سے باقاعدہ شعر کہنے شروع کر دیے۔ ابتدا میں انہوں نے غزلیں کہیں، لیکن بعد میں وہ اپنے آبا و اجداد کی طرح مرثیہ گوئی کی طرف راغب ہو گئے۔ انہوں نے قیام پاکستان کے بعد اردو مرثیہ کی روایت کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس سلسلے میں وہ جوش ملیح آبادی، سید آل رضا، جمیل مظہری اور نجم آفندی کے ہم پلہ سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے 150 سے زیادہ مرثیے لکھے، جن کے کئی مجموعے شائع ہوئے۔ فرہنگ اقبال اور نسیم اللغات بھی ان کی یادگار ہیں۔ 28 فروری سن 1987 کو ان کا کراچی میں انتقال ہوا۔ چوبیس اگست سن 1929 عیسوی کو بیت المقدس میں تحریک دیوار ندبہ شروع ہوئی۔ مسجد الاقصی کے مغرب میں واقع یہ دیوار آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام معراج ہے، اور اسی بنا پر مسلمانوں کی نظر میں اس کی اہمیت ہے۔ تحریک دیوار ندبہ کے آغاز سے ایک ہفتہ قبل صہیونیوں نے، جو برطانیہ کی مدد سے فلسطین پر تدریجی قبضے کے خواہاں تھے، مسلمانوں کے خلاف اپنی کاروائیاں شروع کیں۔ چنانچہ غم و غصے کے عالم میں فلسطینیوں نے صہیونیوں کے خلاف آج ہی کے دن تحریک شروع کی، جس کے بعد برطانیہ نے پورے فلسطین میں کرفیو لگا دیا۔ اس دوران برطانیہ کی پولیس اور فوج بھرپور طریقے سے اس تحریک کو کچلنے کے لیے فعال ہو گئی، جس کے نتیجے میں سینکڑوں افراد مارے گئے۔ دو شہریور سن 1357 ہجری شمسی کو حجت الاسلام سید علی اندرزگو کو شاہی حکومت کی خفیہ پولیس ساواک نے شہید کر دیا۔ شہید علی اندرزگو نے نوجوانی کے ایام سے ہی شاہی حکومت کے خلاف اپنی انقلابی جدوجہد کا آغاز کیا، اور شہید سید نواب صفوی جیسے انقلابی لیڈر سے آشنائی کے بعد جمعیت مؤتلفہ اسلامی میں رکنیت حاصل کر لی۔ شہید سید علی اندرزگو کیپیچولیشن جیسے شرمناک اور ذلت آمیز معاہدے کے نمایاں کردار، وزیراعظم حسن علی منصور کے خلاف کی جانے والی انقلابی کارروائی کے منصوبہ سازوں میں سے تھے۔ اسی بنا پر شاہی حکومت نے ان کی غیر موجودگی میں مقدمہ چلا کر انہیں سزائے موت کا حکم سنایا تھا۔ شہید علی اندرزگو نے شاہی حکومت کی جانب سے سزائے موت کا حکم سنائے جانے کے بعد روپوشی اختیار کر لی، جو 13 سال تک جاری رہی، یہاں تک کہ شاہی حکومت کے ایجنٹوں نے ان تک رسائی حاصل کر لی۔ چنانچہ دو شہریور کو شاہی حکومت کے گماشتوں کے ساتھ ایک مسلح جھڑپ کے دوران شیخ علی اندرزگو شہید ہو گئے۔ دو شہریور سن 1357 ہجری شمسی کو پروفیسر محمد پروین گنابادی انتقال کر گئے۔ انہوں نے ادیب نشا پوری جیسے استاد کے سامنے زانوئے تلمس طے کیا اور ایک طویل عرصے تک سیاسی سرگرمیاں انجام دیتے رہے۔ سن 1328 ہجری شمسی میں انہیں وزارت ثقافت کی جانب سے نصابی کتب کا جائزہ لینے پر مامور کیا گیا۔ اس دوران انہوں نے علامہ علی اکبر دہ خدا سے آشنائی حاصل کی اور لغت نامہ کی تدوین اور تالیف کرنے والی ٹیم میں شامل ہو گئے۔ پروفیسر محمد پروین گنابادی کی کتابوں میں مقدمہ ابن خلدون کا ترجمہ، تصحیح و کشف الاسرار میبودی، تاریخ بلعمی، نیز پرورش ارادہ، اندیشہ ہا اور فن مناظرہ سے متعلق ان کی تالیفات قابل ذکر ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے اچھروں کے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام ذبح عظیم۔
آہ استاد وطن دست علمدار حسین، آہ استاد وطن دست علمدار حسین، آئی علمدار حسین، آئی علمدار حسین، آئی علمدار حسین۔
سامعین، ہم پروگرام ذبح عظیم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ شائستہ فاطمہ اور ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔
خدا کی راہ میں کار نمایاں ایسے ہوتے ہیں تہِ خنجر کیے سجدے مسلمان، ایسے ہوتے ہیں وہ پیاری پیاری شکلیں دیکھ کر آل پیمبر کی، وہ پیاری پیاری شکلیں دیکھ کر آل پیمبر کی۔ ستاروں نے کہا ہے چاند انسان ایسے ہوتے ہیں مسافر کا تن بے سر ہے اور شفق اندھیرا ہے مسافر کا تن بے سر ہے اور شفق اندھیرا ہے کسی کی لاش پر گیسو پریشان ایسے ہوتے ہیں
سلام ہو اللہ کے ولی اور اس کے حبیب پر، سلام ہو خدا کے خلیل اور اس کے نجیب پر، سلام ہو خدا کے برگزیدہ بندے اور اس برگزیدہ بندے کے فرزند پر، سلام ہو مظلوم حسین پر، سلام ہو آنسوؤں کے قتیل پر۔ خدایا میں گواہی دیتا ہوں کہ حسین تیرے ولی ہیں اور تیرے ولی کے بیٹے ہیں، وہ حسین جو تیری کرامت پر فائز ہیں، تو نے شہادت کی بدولت انہیں مکرم کیا، تو نے انہیں سعادت سے نوازا ہے، انہیں انبیاء کی میراث سے ہمکنار کیا ہے، اور تو نے اوصیاء میں سے انہیں بندوں پر اپنی حجت قرار دیا ہے، انہوں نے دعوت کے سلسلے میں عذر کی گنجائش نہیں چھوڑی اور نصیحت کرنے میں دریغ نہیں کیا ہے۔
السلام علیکم اے زینب ام کلثوم، السلام علیکم اے رقیہ سکینہ، السلام علیکہ اے ام لیلی ربا، السلام علیکہ اے فاطمہ اے اہل بیت نبوت، السلام علیکم اے حرم انصار و عزاب، علیکن منی سلام سید النساء، آل سید النساء دختران مرتضی، دختران مرتضی کہتے تھے شہِ ہدا الفراق الوداع،
الفراق الوداع، الفراق الوداع کہتے تھے شہِ ہدا الفراق الوداع۔
سامعین، جو جملے آپ نے سنے ہیں یہ سید الشہداء کی زیارت اربعین کے ہیں۔ اس زیارت اور آئمہ معصومین علیہ السلام کی دوسری زیارات اور دعاؤں میں بھی اور خود حضرت امام حسین علیہ السلام کے خطابات اور خطوط میں بھی بارہا قیام عاشور کے اسباب اور فلسفے کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی جانب سے قیام کربلا کے اسباب کو تفصیل سے بیان کیے جانے سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اس قیام کے اسباب اور فلسفے کو سمجھے بغیر نہ تو اس نورانی اور دائمی قیام کو سمجھنا ممکن ہوتا اور نہ ہی عاشور کے پیغام سے آگاہ ہونا۔ شاید اس شناخت کے بغیر صدیوں تک اس پر فراموشی اور انحراف کا پردہ پڑ چکا ہوتا۔
حضرت امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے نکلتے وقت اپنے بھائی محمد حنفیہ کو ایک وصیت نامہ دیا جس میں آپ نے لکھا کہ میں نے صرف اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے قیام کیا ہے، میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں۔ پھر جب آپ نے کربلا کے راستے میں فرزدق سے ملاقات کی تو اپنے قیام کے اسباب پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا، اے فرزدق، یہ یعنی بنی امیہ ایک ایسا گروہ ہیں جنہوں نے شیطان کی پیروی اختیار کر لی ہے اور خدا رحمان کی اطاعت چھوڑ دی ہے، زمین میں فساد کو ظاہر کیا، حدود الہی سے تجاوز کیا، شراب پینے لگے اور بے قصوں اور ناداروں کا سب کچھ اپنے سے مختص کر لیا ہے۔ میں دین خدا کی نصرت و سربلندی اور اس کی راہ میں جہاد کرنے کا سب سے زیادہ سزاوار ہوں تاکہ دین خدا کامیاب اور سربلند ہو جائے۔
حضرت امام حسین علیہ السلام کے قیام کے متعدد علل و اسباب تھے۔ ایک امر جو آپ کے قیام کا باعث بنا وہ یزید کی جانب سے بیعت کا مطالبہ تھا۔ معاویہ اپنی موت سے پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام سے بیعت نہیں لے سکا تھا۔ اس کی موت کے بعد یزید ہر ممکن طریقے سے آپ علیہ السلام سے بیعت لینا چاہتا تھا۔ آپ کا بیعت کر لینا یزید جیسے فاسق و فاجر کی خلافت حکومت مسلمین کو موروثی سلطنت میں تبدیل کرنے پر مبنی معاویہ کی غلط پالیسی اور اس کی حکومت کی تمام بدعتوں اور برائیوں کی تائید کے مترادف تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے شدت کے ساتھ بیعت سے انکار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہم اہل بیت نبوت کا گھرانہ، رسالت کا سرچشمہ، فرشتوں کی آمد و رفت کا مقام اور نزول رحمت الہی کا محل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ آغاز کیا اور ہم پر ہی ختم کرے گا۔ یزید شرابی ہے، وہ ایسے انسانوں کو قتل کرتا ہے جن کا قتل حرام ہے، کھلے بندوں گناہ کرتا ہے، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جب امت اسلامیہ کو یزید جیسے حاکم سے واسطہ پڑ جائے تو پھر اسلام کو دور سے ہی سلام ہے۔ خدا کی قسم، اگر دنیا میں مجھے کہیں بھی پناہ نہ ملے تب بھی میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔
جب امام پر بیعت کے لیے زیادہ دباؤ ڈالا گیا تو آپ اپنے قریبی افراد کو لے کر کوفے سے مکے کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس وقت کوفے کے لوگوں کو واقعات کا علم ہوا، انہیں امید تھی کہ معاویہ کے مرنے کے بعد آپ ظالم بنی امیہ سے مسلمانوں کو نجات دلا دیں گے۔ اسی وجہ سے کوفے کے لوگوں نے آپ کو 18,000 خطوط بھیجے جن پر 100,000 افراد کے دستخط بھی تھے اور آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ کوفے تشریف لے آئیے اور ہماری رہنمائی کیجیے۔ قابل ملاحظہ جماعت کی آمادگی کے اعلان سے امام پر فرض عائد ہو گیا۔ ان حالات میں اگر آپ کوفے والوں کی دعوت قبول نہیں کرتے تو پھر کبھی بھی اس سوال کا جواب نہ دیا جا سکتا کہ جب 100,000 افراد نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر امام کی نصرت کا اعلان کیا تھا تو آپ نے امت اسلامیہ کی اصلاح کے لیے کیوں اقدام نہیں کیا۔
حضرت امام حسین علیہ السلام کا دوسرا سبب یا عامل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا۔ آپ کے فرامین سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اگر یزید کی جانب سے بیعت کا اصرار نہ بھی ہوتا تب بھی آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے قیام فرماتے۔ اس زمانے میں اسلامی دنیا میں منکرات اور بدعتوں کا دور دورہ تھا، یہاں تک کہ خود دین خطرے میں پڑ چکا تھا۔ ان حالات میں امام علیہ السلام کا شرعی فریضہ یہ تھا کہ آپ ان امور کی اصلاح کے لیے قیام کرتے۔ جیسا کہ آپ نے اہل بصرہ کے نام اپنے خط میں تحریر فرمایا، آپ لوگ جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے ظالم بادشاہ کو دیکھے جو خدا کے حرام کو حلال قرار دیتا ہو، خدا کے ساتھ اپنے عہد کو توڑتا ہو، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کرتا ہو اور لوگوں پر ظلم و ستم روا رکھتا ہو، لیکن وہ اس ظالم بادشاہ کے خلاف اپنی زبان یا اپنے عمل سے جہاد نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اسی ظالم بادشاہ کے ساتھ جہنم میں داخل کرے گا۔
کیسے بھولے کوئی زینب کا وہ پہلا سنتی تھی آواز تقبل منا دیکھ کر سوئے فلک زینب کبرا نے کہا ٹکڑے ٹکڑے سبت رسول ہو تیری راہ میں قربانی ہماری یہ قبول۔ کیسے بھولے کوئی زینب کا وہ پہلا
ان تمام علل و اسباب کے سلسلے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا ایک خاص فرض تھا۔ بیعت کے مطالبے کے سلسلے میں آپ کا فرض تھا کہ اس سے انکار کرتے، اور آپ پر لازم نہیں تھا کہ کسی سے مدد کے طلبگار ہوتے یا ایک جماعت کو اپنے ساتھ ملا کر قیام کرتے، بلکہ آپ کا صرف انکار کر دینا ہی کافی تھا۔ اور پھر جیسا کہ آپ کے بعض قریبی افراد نے آپ کو تجویز دی تھی کہ آپ کسی ایسی جگہ چلے جاتے جہاں یزیدیوں کی رسائی نہیں تھی۔ جہاں تک دوسرے عامل یا سبب یعنی کوفیوں کی جانب سے آپ کو دعوت دیے جانے اور ان کی آمادگی کے اعلان کا تعلق ہے، تو اس سلسلے میں آپ پر یہ فرض عائد ہوتا تھا کہ آپ کوفے جا کر ان لوگوں کی رہنمائی کا بیڑا اٹھاتے، لیکن جب انہوں نے وعدہ خلافی کی تو پھر آپ پر فرض ساقط ہو گیا۔ اور اگر آپ کے قیام کا سبب صرف یہی ہوتا تو اہل کوفہ کی عہد شکنی کے بعد آپ کا قیام رک جاتا۔ تیسرے عامل یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اعتبار سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی حیثیت ایک انقلابی کی ہے۔ آپ نے شروع میں ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اپنے قیام کا مقصد قرار دیا تھا۔ آپ نے بصرے کے باشندوں اور دوسری شخصیات اور ساتھیوں کو خطوط تحریر کیے اور انہیں اپنے قیام سے آگاہ کیا، ان سے نصرت طلب کی، لیکن اپنے قیام کو ہرگز ان کی حمایت سے مشروط نہیں کیا۔
جب آل نبی کا قافلہ قید ہو کر شام کی جانب بڑھنے لگا تو زینب اور سجاد کی آنکھوں میں عاشور کا وہ منظر آ گیا کہ کیسے کربلا کے دشت بیابان میں اصغر و اکبر قاسم و اون و محمد غازی عباس اور حسین مظلوم پیاسے شہید کر دیے گئے، کوئی حامیوں ناصر نہ رہا، توق و زنجیر میں جکڑے ہوئے سید سجاد نے پھوپھی زینب سے کہا، اے پھوپھی اماں اب ہمیں شام کی راہوں سے گزرنا ہوگا،
سر بغرے ماں بال پریشان، سر بغرے زینب۔
عظیم مسلمان دانشور آیت اللہ شہید مطہری کا کہنا ہے کہ جس چیز نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی منطق کو شہادت کی منطق بنایا وہ یہی تیسرا عامل یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا۔ مرتضیٰ مطہری اس بات کے قائل ہیں کہ پہلے دونوں علل و اسباب یعنی بیعت سے انکار اور کوفے والوں کی دعوت کے اعتبار سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی منطق شہادت کی منطق نہیں تھی، بلکہ ایک مدافع اور ایک مددگار کی منطق تھی۔ ان دونوں علل و اسباب کا تقاضا یہ نہیں تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں اور اقربا کے ساتھ میدان شہادت میں اترتے۔ جس چیز نے آپ کے قیام کی منطق کو شہادت کی منطق بنایا وہ تیسرا عامل یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا۔
شہید مرتضیٰ مطہری نے اپنی مشہور کتاب حماسۂ حسینی میں لکھا ہے کہ شہید کی منطق ہر اس شخص کی منطق ہے جو اپنے معاشرے کے لیے پیغام کا حامل ہوتا ہے، اور اس پیغام کو وہ اپنے خون کے سوا کسی اور چیز سے نہیں لکھنا چاہتا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پیغام نے دلوں میں گھر کر لیا ہے، میں موت کو سوائے سعادت کے اور ظالموں کے ساتھ زندگی کو سوائے ذلت کے کچھ نہیں سمجھتا۔ اگر حضرت امام حسین علیہ السلام کی منطق شہید اور شہادت والی منطق نہ ہوتی تو آپ اپنے اقربا اور باوفا ساتھیوں کو میدان جنگ سے دور رکھتے، لیکن آپ کی منطق شہادت کی منطق ہے اور طے یہ ہے کہ ساری انسانیت کو تمام خطاؤں سے نجات دلانے کے لیے شہید کے خون سے پیغام لکھا جائے، تو جس قدر اس لہر میں شدت پیدا ہوتی ہے اسی قدر شہید کا پیغام تاریخ میں باقی رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شب عاشور حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھ والوں سے اپنی بیعت اٹھا لی، لیکن جو عمدن آپ کے ساتھ رہے ان کے لیے آپ نے شہادت کا دروازہ بند نہیں کیا، آپ نے کسی کو میدان میں جانے سے منع نہیں کیا، اور آپ کے جن اصحاب اور اقربا نے خون کے آخری قطرے تک آپ کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے۔
اس ساری بحث سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے قیام کا اصل عامل اور سبب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا، باقی اسباب فروعی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسلمانوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے ہی بہترین امت قرار دیا ہے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اسلامی معاشرے کی عزت اور قدر و منزلت کا دار و مدار اسی الہی فریضے پر ہے، لیکن عاشور کے دن حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس الہی فریضے کو عزت بخشی۔ آپ سب سے بڑے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہیں۔ آپ کے پیش نظر اسلام کے تمام معروف اور امت میں پیدا ہونے والے تمام منکرات تھے۔ اس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت کے ذریعے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی عظمت کو چار چاند لگا دیے۔
شمرتے بولی بالی سکینہ، سر نہ دوں گی میں اپنے بدر کا، میرے جینے
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام آئین صحافت۔ عزیز سامعین، اخباروں کی سرخیوں اور اہم خبروں پر مشتمل پروگرام آئین صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ آئیے سب سے پہلے اس پروگرام میں اسلامی جمہوریہ ایران، پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہونے والے اخباروں اور نیوز ایجنسیوں کی اہم سرخیوں اور خبروں کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایران سے شائع ہونے والے اخبار جمہوری اسلامی کی سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ افغانستان میں انسانی المیہ رونما ہونے پر انتباہ، رہبر انقلاب اسلامی نے استاد محمد رضا حکیمی کے انتقال پر تعزیت پیش کی، درہ پنشیر طالبان کے حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار، ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے عوام سے خدا حافظی کی۔ اور سامعین، اب ایران کی نیوز ایجنسی مہر پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں۔ ہم افغانستان میں امن و صلح برقرار کرنے کے سلسلے میں تعاون اور مدد کے لیے آمادہ ہیں، صدر ابراہیم رئیسی۔ ایران کا افغانستان میں جامع اور ہمہ گیر حکومت کی تشکیل کا خیر مقدم، طالبان کا امریکہ کو انتباہ، مقررہ وقت کے بعد افغانستان میں امریکہ کی فوجی موجودگی ناقابل قبول۔ ہندوستان میں ایک اور مسجد کو ہندو انتہا پسندوں نے شہید کر دیا، افغانستان کے صوبے پنشیر میں کنٹرول کے لیے طالبان اور احمد مسعود کے درمیان جنگ جاری۔ برطانوی وزیراعظم کی G7 اجلاس میں طالبان کے خلاف پابندیاں لگانے کی کوشش، کابل کے ایئرپورٹ پر لگ گئی آگ، ایرانی پارلیمنٹ کا وزراء کی اہلیت کا جائزہ لینے کے لیے تیسرے دن بھی اجلاس جاری۔ اور سامعین، اب ایران کی ایک اور نیوز ایجنسی ایرنا پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تہران ماسکو کے درمیان علاقائی تعاون کا ایک نیا باب شروع ہو گیا ہے، نائب ایرانی وزیر دفاع۔ ایران اور آسٹریا کے 500 سالہ تعلقات دونوں ممالک کے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہے، صدر مملکت ڈاکٹر رئیسی۔ عالمی انڈر 19 والی بال چیمپئن شپ کا تہران میں آغاز، ایران تمام وعدوں پر عمل درآمد کے ساتھ تعمیری مذاکرات کا خیر مقدم کرتا ہے، ایران روس اور چین کی مشترکہ بحری مشق کا انعقاد ہوگا، روسی سفیر۔ پاکستانی وزیر خارجہ کا افغانستان کے امن کے لیے ایران کے ساتھ اتفاق رائے کی اہمیت پر زور، افغان گروہوں کو غیر علاقائی فورسز کے انخلا کے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ایرانی ترجمان۔ اور اب پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات۔ پہلے ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار قومی آواز کی سرخیاں۔ کینیڈا کا اعلان، G7 اجلاس میں طالبان پر پابندی کی تجویز کی وہ حمایت کرے گا۔ سرکاری املاک پہ پرائیویٹ سیکٹر کی شراکت داری سے پرینکا گاندھی ناراض، افغانستان کو طالبستان نہیں بننے دیں گے، امر اللہ صالح کا اعلان۔ اندور میں مسلم نوجوانوں کی پٹائی پر قومی غلطی کمیشن نے لیا آج خود نوٹس، رپورٹ طلب۔ کرونا وائرس، 24 گھنٹوں کے دوران 25,073 نئے معاملے، 389 مریضوں کی موت۔ اور اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات۔ تو پہلے اخبار ایکسپریس، 1 ستمبر سے 17 سال کی عمر کے طلبہ کی ویکسینیشن شروع کرنے کا اعلان۔ IMF افغانستان سے اپنے عملے کی بحافظت انخلا، پاکستان کا شکر گزار۔ نون لیگی رہنما مفتاح اسماعیلی پارٹی عہدے سے مستعفی، مفتاح اسماعیل نے کارساز ہاؤس میں ہنگامی آرائی کرنے والوں کے خلاف کارروائی نہ ہونے پر استعفی دیا، پارٹی ذرائع۔ کراچی میں HIV کے 6,768 کیسز رپورٹ ہوئے، لاڑکانہ کے بعد کراچی میں بھی HIV ایڈز پھیلنے کا انکشاف۔ نیب کا ایمان، عمران خان فری احتساب ہے، ترجمان نون لیگ۔ اور آخر میں پاکستان سے شائع ہونے والے روزنامہ جنگ پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے خزانہ ڈاکٹر وقار مسعود نے استعفیٰ دے دیا، کابل کے لیے PIA کی پروازیں آج بھی نہیں جائیں گی۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے مزید 91 اموات، عمران خان نے اشرف غنی سے حکومت سے متعلق بات کی تھی، فواد چودھری۔ افغانستان سے متعلق، فیصلے بند کمروں میں نہیں ہونے چاہیے، شاہد خاقان عباسی۔ سعودی وزیر خارجہ نے کابل سے اپنے سفارتی عملے کو پاکستان منتقل کرنے کی بات کی، شاہ محمود قریشی۔ طالبان نے بچوں بوڑھوں کو انسانی ڈھال بنا لیا، امر اللہ صالح۔ اور سامعین آخر میں روزنامہ جنگ کے کالم پر ایک نظر ڈالتے ہیں جس کا عنوان ہے دنیا کو پرامن بنانے کا ایک اور موقع۔ امریکی اور اس کے نیٹو ممالک کی افواج کے افغانستان سے تیز تر انخلا اور کابل پر طالبان کے حیرت انگیز پرامن اور مکمل کنٹرول نے دنیا خصوصاً ایشیا کو پرامن بنانے کا ایک اور بڑا تاریخی موقع فراہم کیا ہے۔ جدید تاریخ کی حقیقت جتنی تلخ ہے اتنی ہی سبق آموز بھی کہ 1989 میں قابض سوویت افواج کا افغانستان سے انخلا مکمل ہوتے ہی کمیونسٹ امپائر کی تحلیل نے امریکہ اور نیٹو کو دنیا کو پرامن اور مستحکم بنانے اور دیرینہ تنازعات کے پرامن سیاسی حل کا ایک بڑا سنہری موقع فراہم کیا تھا۔ اقوام متحدہ کے قیام کے بعد عالمی سیاست کا یہ وہ مرحلہ تھا جب عالمی ادارے کا مقدم چارٹر اپنی روح کے مطابق دنیا میں نافذ العمل ہو جاتا۔ عالمی اور علاقائی اصطلاح و بے چینی، عدم استحکام، غربت و جہالت، تعصب و بالادستی کے پرخطر خناس کے ذرائع امن و آشتی، خوشحالی و استحکام اور مطلوب آزادی و خود مختاری کے ذرائع میں تبدیل ہو کر عالمی سطح پر احترام آدمیت کو ممکن بنا دیتے۔ انسانیت کا تقاضا تو یہی تھا، اگر یہ ہو جاتا تو دنیا میں آج قابل قبول سیاسی و اقتصادی اور بہت حد تک ثقافتی بھی غلبہ انہی طاقتوں اور کرداروں کا ہونا تھا جنہوں نے افغانستان پر جارحیت اور قبضے کے حوالے سے مقبوضہ افغانستان میں 10 سالہ جہاد و جنگ کی۔ یہ افغان اور پاکستانیوں کا جہاد تھا جو عالمی خصوصاً نیٹو اور اسلامی ممالک کی بھرپور عملی معاونت سے پہلے سوویت قبضے کے خلاف شروع کر چکے تھے، جبکہ نیٹو کے لیے ایک بڑی ثمرآور جنگ تھی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا، اور اسی کے ساتھ ہمارے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے، تیسری نشریات تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ Thank you.